कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में,
कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुजाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुजाकरे में,
तेरे दरबार को इसके अनवार को आहा कब पाऊंगा याश है करबला।
चाचू है मेरे, इन्होंने तरकीब दी थी कि कराची में सब जा रहे हैं तो आप भी तशरीफ लाएं। प्रोग्राम तो कहीं घूमने जाने का था, इनकी मेहनत से इधर आया हूँ।
ये सारी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकतुल आलिया की ही बदौलत है। इश्क मुस्तफ़ा, अहले बैत तहार की मोहब्बत और सहाबा कराम का अदब हम तमाम मुसलमानों के दिलों में है।
तो मदनी मुज़ाकरे सुनते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीनी नॉलेज में इजाफा होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने का जज्बा मिलता है।
अमीर अहले सुन्नत के जरिए माशाल्लाह इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाम यहाँ पीने को नसीब होते हैं, सहाबा और अहले बैत अलैहिम रिज़वान की मोहब्बत के जाम यहाँ मिलते हैं।
कई दफा मेरे साथ ऐसा हुआ जो ज़हन में सवाल होते हैं मदनी मुज़ाकरे में बैठते हैं, वही सवाल अमीर अहले सुन्नत के जवाब मिल जाते हैं
और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा। अमीर अहले सुन्नत की ज़ियारत हुई है और बहुत अच्छा लगा उन्हें सामने आंखों के सामने देख के ये इस्लामी महीनों के बारे में बता रहे हैं, वो एक काफ़ी जो है उसका नॉलेज मिला।
हमारे को दाढ़ी भी नहीं थी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत इस्लामी के माहौल में दाढ़ी भी रखी, नमाज के शरायत फराइज वाजिबात मकरूहात मुस्तिदात ये हमारे को किधर मालूम थे, ये अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे को दावत इस्लामी ने समझाए।
पीर साहब से एक इस्लामी भाई ने सवाल किया था घर कहाँ बनाएं, तो मुझे भी सुन के बहुत खुशी हुई, घर वहाँ बनाना चाहिए जहाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मस्जिद से आनी चाहिए।
बेनमाजी थे बाबा जी की दुआओं के साथ हम नमाजी हुए हैं।
फरमाया कि ऐसी मस्जिद यहाँ पे आपके बच्चों को भी ये डोज मिलती रहे कि फीड करते रहें कि सलातु इस्लाम और या रसूलल्लाह की सदाएं उनकी गुट्टी में शामिल हो जाएं। बापा ने अपनी मिसाल दी कि मेरे बुजुर्गों ने मेरा घर वहाँ करीब बनाया तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह अभी से कम्पेन जारी हो गई, अमीर अहले सुन्नत ने जो तरकीब दिलाई है अपना ज़ेली हल्का फी मस्जिद जो है 112 इस्लामी भाइयों का सफर करवाने का ज़हन रखते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सफर होगा इंशाल्लाह।
तहसील मियां चन्नू में इंशाल्लाह 12 फैजाने कुरान मस्जिद बनाने की नीयत करता हूँ।
मैं तो सबको कहूँगा की जरूर आए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह, आपकी जिंदगी इधर आगे चेंज होगी।
इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रखा, ये माशाल्लाह हमने सीखा है।
मैंने ये देखा है कि माशाल्लाह सैयदादों ने फैजान मदीना का इफ्तिताह किया और आज माशाल्लाह उनकी बरकतें हर खासो आम जो है वो हासिल कर रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सीखा कि जो नबालिग है उसको भी नेकी का सवाब मिलता है जो नेकी करता है।
मदनी मुजाकरे में ये सीखा कि अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कि जब भी मस्जिद में दाखिल हों सीधा पाँव दाखिल करें और फिर ये दुआ पढ़ें अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक।
खुसूसी मदनी मुजाकरे में ये सीखा था कि अमीर अहले सुन्नत जो है ना वो मदनी काफिलों से बहुत प्यार करते हैं, तो इंशाल्लाह ये नीयत बनी है कि इंशाल्लाह ये जामियतुल मदीना के ये साल कमल होते हैं इंशाल्लाह 12 माह का सफर करें।
जी मैंने ये सीखा अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के दीनी माहौल में कि इल्म को लिख कर कैद करें, तो दो पॉइंट्स आपको बताता हूँ कि अमीर अहले सुन्नत ने यह समझाया कि बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह कहना सिखाया जाए, और इसके अलावा एक और पॉइंट ये है नाबालिग बच्चों को भी सखावत की आदत कैसे डाली जाए कि यानी कि जो बड़े सदका करते हैं नाबालिग बच्चों के हाथों से जो है वो सदका जो है वो पेश किया जाए या आगे फॉरवर्ड किया जाए, इससे नाबालिग बच्चों में भी सखावत की आदत आएगी।
मैंने आके फिजान मदीना में ये नियत की है कि इंशाअल्लाह एक माह का मदनी काफिला करूंगा अमीर अहले सुन्नत की।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबियीन अम्मा बाद फअऊजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائے اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے، پھر بھی زبان سے دوہرا لیں دل میں نیت حاضر رکھتے ہوئے تو زیادہ اچھا ہے. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، اب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی. اعتکاف کی نیت نہیں کی تو اب یہ کھا پی نہیں سکتے، افطار نہیں کر سکتے، افطار کا ٹیم ہو گیا. چلیے نہیں کی تھی، اب کر لیجیے اعتکاف کی نیت اور افطار کر لیجیے. تاہم مناسب طریقہ یہ ہے، ایک طرح کے پہلے سے شروع سے کر لیں، پھر وقت کی نماز بھی پڑھی، جو بھی کیا تو وہ تو ایک چلتا رہے گا، اعتکاف کا میٹر بھی چلتا رہے گا. ورنہ یہ کہ مناسب یہ ہے کہ اب کھانے پینے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیں، اب بھلے افطار وغیرہ کریں، یہ بہتر طریقہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1445 سن ہجری کے محرم شریف کی آج تیسری رات ہے. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 3، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 4 یاران نبی جنتی جنتی، اس عنوان پر کچھ میں عرض کروں گا چاروں صحابہ کرام علیہ رضوان کے تعلق سے. حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک بار کسی موقع پر عرض کیا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حال بیان کیجئے، تو حضرت مولا علی نے فرمایا یہ وہ صحیح ہیں کہ اللہ پاک نے جبریل امین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ان کا نام صدیق رکھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہمارے دین کی امامت کے لیے پسند فرمایا تو ہم نے اپنی دنیا میں بھی انہی کو پسند کیا. عرض کی گئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتائیے، مولا علی نے فرمایا یہ وہ صاحب ہیں جن کا نام اللہ کریم نے فاروق رکھا، انہوں نے حق کو باطل سے جدا کیا. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے سنا کہ الہی، بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے سنا کہ الہی عمر بن خطاب کے سبب اسلام کو عزت دے. پھر عرض کی گئی حضرت عثمان کے بارے میں کچھ بتا دیجئے، تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ وہ صاحب ہے کہ ملائے اعلیٰ یعنی فرشتوں میں ذوالنورین پکارے جاتے ہیں، دو نور والے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیوں کے یہ شوہر ہوئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت میں ایک مکان کی ضمانت فرمائی ہے. یہ کنز الاموال شریف کی حدیث نمبر 36694، فتح رضویہ شریف جلد 30 پیج نمبر 630 پر بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے. اللہ رب العزت کی ان تمام ان چاروں یاروں پر، اللہ رب العزت کی ان چاروں یاروں پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، اللہم آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
رحمتیں ہو ہر صحابی پر مدام، اور خصوصاً چار یاروں کو سلام، آل و اصحاب نبی کے جس قدر، آل و اصحاب نبی کے جس قدر چاہنے والے ہیں ساروں کو سلام، چاہنے والے ہیں ساروں کو سلام، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جنت کے تین حروف کی نسبت سے شان عاشق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں تین فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر ایک، ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے مخاطب کر کے کہا، ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص تم ہی ہوگے.
سبحان اللہ.
حوالہ ابو داؤد جلد 4 پیج نمبر 280 حدیث نمبر 4652. نمبر 2، اے ابو بکر تم آگ سے اللہ پاک کے آزاد کیے ہوئے ہو. نمبر 3، ابو بکر کی محبت اور ان کا شکر میری تمام امت پر واجب ہے. حوالہ تاریخ الخلفاء پیج نمبر 44. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت سیدنا مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مختصر سا تعارف. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے. آپ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی اور ان کو بہت بڑا سہارا مل گیا. یہاں تک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر حرم محترم میں علل اعلان نماز ادا فرمائی. یہ فاروق اعظم کے ایمان لانے کے بعد ہوا. ان کا روب بہت تھا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا، غیر مسلموں پر بھی بہت روب تھا. جب یہ مسلمان ہوئے تو ایک طرح سے سمجھو غیر مسلموں کی کمر ٹوٹ گئی. محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں جنت میں گیا وہاں میں نے ایک محل دیکھا. محل میننگ مکان بلڈنگ. تو میں نے وہاں ایک محل دیکھا مکان دیکھا. میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ فرشتے نے عرض کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. میں نے چاہا کہ اندر داخل ہو کر اسے دیکھوں لیکن اے عمر تمہاری غیرت یاد آ گئی. یہ سن کر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی غیرت کر سکتا ہوں؟ حوالہ بخاری جلد 2 پیج نمبر 525 حدیث نمبر 3679. عمر کے تین حروف کی نسبت سے فاروق اعظم کی شان میں تین فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بہتر کسی آدمی پر سورج طلوع نہیں ہوا. فرمان نمبر 2، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، یعنی اللہ پاک نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرمایا. حوالہ ترمذی جلد 5 پیج نمبر 383 حدیث نمبر 3702. نمبر 3، آسمان کے تمام فرشتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عزت کرتے ہیں اور زمین کا ہر شیطان ان کے خوف سے لرزتا ہے. حوالہ تاریخ دمشق جلد 44 پیج نمبر 85. پس اے صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں ہے بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا، گلی سے ان کی شیتا دم دبا کر بھاگ جاتا ہے، ایسا رعب ایسا دبدبا فاروق اعظم کا، صحابہ اور اہل بیت کی دل میں محبت ہے، بفیضان رضا میں ہوں گدا فاروق اعظم کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مختصر سا تعارف۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عمر اور لقب جامع القرآن ہے۔ آپ کا ایک مشہور لقب ذو النورین یعنی دو نور والے بھی ہے، کیونکہ اللہ پاک کے نور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو شہزادیاں یکے بعد دیگر ایک کے بعد ایک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی تھی۔ ایک شہزادی جب وفات پا گئی تو دوسری شہزادی نکاح میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو اپنے شعر میں اس طرح نظم کرتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا، نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، ہو مبارک تم کو زنو رین جوڑا نور کا۔ دوفرا میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کے بارے میں، تو نمبر ایک، سخاوت ایک جنتی درخت ہے، ٹری آف جنہ، اور عثمان اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ حوالہ کنز العمال جز 11 حدیث نمبر 32849۔ نمبر دو، ہر نبی کا کوئی ساتھی ہوتا ہے، میرے ساتھی یعنی جنت میں عثمان ہیں۔ حوالہ ترمذی شریف جلد 5 پیج نمبر 390 حدیث نمبر 37718۔ مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے شرح میں لکھتے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے عالی شان کا مطلب بتا رہے ہیں کہ میرے خصوصی ساتھی حضرت عثمان ہوں گے، ورنہ مطلقاً ساتھی اور بہت سے خوش نصیب حضرات بھی ہوں گے، اور بہت سے خوش نصیب حضرات بھی ہوں گے، نہیں تو بہت سارے میرے ساتھی ہوں گے، لیکن خصوصی ساتھی جو ہے یہ حضرت عثمان ہوں گے۔ چنانچہ بعض روایت میں ہے کہ میرے خاص دوست ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہوں گے۔ حوالہ مرآت المناجی جلد 8 پیج نمبر 393، جو دل کو ضیا دے جو مقدر کو جلا دے وہ جلوہ دیدار ہے عثمان غنی کا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی حضرت عثمان غنی سے محبت، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ وہ شخص ہے جس کو ملائے اعلیٰ یعنی آسمان کے فرشتوں میں ذوالنورین پکارا جاتا ہے۔ حوالہ تاریخ الخلفاء پیج نمبر 119۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا تعارف، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی امی جان نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا، والد نے آپ رضی اللہ عنہ کا نام علی رکھا، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ یعنی اللہ کے شیر کے لقب سے نوازا. اس کے علاوہ مرتضی یعنی چنا ہوا، سلیکٹڈ، کرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملے کرنے والا، شیر خدا اور مولا مشکل کشا، آپ رضی اللہ عنہ کے مشہور القابات ہیں. حوالہ میرات المناجی جلد 8 پیج نمبر 412 وغیرہ. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی المرتضی کو دیکھنا عبادت ہے. حوالہ مستدرک جلد 4 پیج نمبر 118 حدیث نمبر 473. اللہ کے پیارے پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد، عمر اس کی دیوار، عثمان اس کی چھت اور علی اس کا دروازہ ہیں. حوالہ مسند الفردوس جلد اول پیج نمبر 43 حدیث نمبر 105. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہو عطا ایسا جذبہ پہے چار یار، ہو عطا ایسا جذبہ پہے چار یار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. بدنی مذاکرے کا سلسلہ، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بسواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا ہوا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا ہوا نہیں، شکریہ کے ساتھ بھول ہوئی تو قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر علیہ سنت، ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے کہ جو ٹوپیاں اکثر مسجد میں پڑی ہوتی ہیں، جالی والی یا پلاسٹک والی ہوتی ہیں، ان کو پہن کر نماز پڑھی جاتی ہے، برائے مہربانی فرما کر اس کا جواب دیجئے.
ہاں ٹوپیاں تو رکھی ہوتی ہیں، نماز کیا اسے پڑھ سکتے ہیں، البتہ یہ کہ بہتر یہ ہے کہ اس طرح کی ٹوپی، چونکہ ہم بازار میں پہن کر نہیں جا سکتے، کیا آپ شادی کی تقریب میں یہ ٹوپی پہن کے جاؤ گے؟ دکان میں جا کے بیٹھو گے یہ ٹوپی پہن کے؟ کبھی بھی نہیں بیٹھو گے، ہے نا؟ بھول کر بھی باہر نکلے تو گھبرا کر چھپا دو گے اور مسجد میں جا کے رکھا ہوگا. تو اللہ کے نیک بندو، اللہ کی بارگاہ میں تو ایسے حلیے میں جانا چاہیے، ایسے حلیے میں جانا چاہیے کہ معزز ترین عزت والی بارگاہ ہے، تو بہترین حلیے میں، بہترین لباس میں جانا چاہیے، یہ افضل ہے. اور بزرگوں سے بھی یہ ثابت بھی ہے، امام اعظم کا جوڑا بہت قیمتی ہوتا تھا نماز کا، مخصوص امامہ شریف بہت قیمتی، خاص تہجد میں آپ وہ استعمال فرماتے تھے. تو اس لیے مطلب کم از کم ایسا لباس نماز میں ہو کہ آدمی کسی معزز آدمی کے پاس اس لباس پہ جاتا ہو، جیسے کسی افسر کے پاس جائیں گے، ڈیوٹی پہ جائیں گے تو صاف ستھرے لباس سب پہنتے ہیں بالکل، یعنی کہ ڈیوٹیاں ایسی ہوتی ہیں بعض کے اس میں ایک معمولی سا داغ بھی نہیں ہوتا، ایسا آپ کو لگے کہ یار یہ دن میں 10 مرتبہ دھوتا ہے یار اس کو، اتنا صاف ستھرا. یعنی میں نے چیک کیا، جیسے ایئرپورٹ، میں نے دوسرے ملک کی بات کر رہا ہوں، اپنے یہاں کی وردی پر غور نہیں کیا باہر کی، یعنی وہ سفید جبا پہنتے لمبا، یہ جو ان کے جو مین جو لوگ ہوتے ہیں وہ جو کیا بولتے کسٹم کرتے ہیں اور پاسپورٹ چیک کرتے ہیں اس طرح، ان کا بھی لباس کو غور سے دیکھا، یقین مانے میں حیران تھا، اتنا سفید، یعنی مبالغہ کروں گا دودھ بھی کیا سفید ہوگا، اتنا سفید اور کوئی معمولی سا نہ داغ نہ سلوٹ کچھ بھی نہیں. پھر ان کا یہ روز اسی طرح کا لباس، یہ کہ ایک دنیاوی نوکری میں ان کی یہ تاکید ہوگی ان کو اوپر سے کہ لباس کون سا پہننا ہے. تو نماز میں بھی ہمیں حکم تو ہے، لیکن ہم لوگ غور نہیں کرتے. جی ہاں، قرآن کریم میں خذو زینتکم عند کل مسجد، کہ نماز کے وقت اپنی زینت لو. تو یوں مطلب اللہ کے گھر میں ہم بالکل پھٹیچر کی طرح چلے آتے ہیں، پسینے کی بدبوئیں اڑ رہی ہیں، ایک آستین یوں چڑھی ہوئی ہے، ایک آستین یوں اتری ہوئی ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا میلے کچیلے کپڑے پہ کر مسجد میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. بےچارے آجو باجو میں جو آس پاس جو لوگ ہیں وہ بھی تنگ آ جائیں، یار یہ کہاں سے اٹھ کے آ گیا ہے، موڈ خراب ہو جاتا ہے. بعضوں کی ایسی بدبوئیں آ رہی ہوتی ہیں پسینوں سے، اب بھی آ رہی ہوتی ہوں گی. یہ تو اللہ کا گھر ہے. تو ہم یعنی کہ دفتر جو ہو دنیا بھی اس میں بن سنور کر اور بہترین لباس میں جائیں اور اللہ کے گھر میں ایسے چلے آئیں. آپ فجر میں دیکھیں، خاص کر آپ کو نماز میں آنا فجر میں واقعی ایک ہے تو کارنامہ اس دور میں، اس جگہوں پر یعنی شہروں میں، بڑے شہروں میں جہاں لوگ رات کو لیٹ سوتے ہیں، لیکن یہ سلیپنگ ڈریس میں آ کر کھڑے ہو جائیں گے. آپ کو میں نے تو دیکھا ہے، جن دنوں مطلب دیکھا ہے. ہمارے یہاں پہلے سلیپنگ ڈریس تھا، ہم اس کو پٹاری اجار بولتے تھے، پٹارا لباس، کرتا یا قمیض میں بھی پٹے بنے ہوتے تھے اور پاجامے میں پٹے بنے ہوتے تھے، پٹارا بولتے تھے مہمان زبان میں. تو اس طرح کے لباس پہن کر مسجد میں آ کے کھڑے ہو جانا، حالانکہ یہ اگر شادی کی دعوت میں جائے نا اس طرح پٹارا لباس پہن کر تو کان پکڑ کے بوا بہنوں نکال دے گا. ہاں اس کی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کوئی بھیک مانگنے والا آ گیا ہے، اس کو نکالو. سمجھے، ہماری اس شادی کی تقریب جو اس کا شو خراب ہوگا. تو اس طرح کا ماحول مطلب ہے تو واقعی نہیں. تو یہ لباس اللہ کے گھر میں پہن کر جانے والا ہے بھی نہیں، صاف ستھرا لباس جس سے بن پڑے کہ خاص خاص نمازوں میں جب موقع ملے جب اچھا لباس مختص کر لے مخصوص خوشبو میں بسا کر اور نماز کے لیے صرف وہ استعمال کرے جس سے بن پڑے جب جب موقع ہو. چلو ہر پانچوں نماز میں آدمی نہیں کر سکتا، ادھر ادھر ہوتا ہے، کام کاج کرتا ہے، لیکن جہاں جہاں موقع ہو، جب جب موقع ہو تو ایسا کرنا چاہیے، ثواب ملے گا اللہ کی رضا کے لیے کریں گے. تو یوں مطلب وہ ٹوپی کا جو بھی مسئلہ تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. لیکن یہ کوئی پہنتا اس کو ٹوکنا نہیں ہے، وہ لڑے گا، مشکل یعنی کیا ماحول خراب ہوگا. سب کو پتہ نہیں ہوتے نا، نہ یہ آیتیں پتہ ہوتی ہیں، نہ یہ روایتیں پتہ ہوتی ہیں، نہ یہ حکمتیں پتہ ہوتی ہیں، نہ ہر آدمی حکمتیں سمجھانے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا نا، تو اور مشکل کھڑی ہو جائے گی. آپ پھٹ کر کے بول دو گے کہ اس میں نماز نہیں ہوتی تو لڑائی ہو جائے گی. لگ نماز ہو جاتی ہے، میں نے شروع میں ہی کہا کہ نماز ہو جاتی ہے، گناہ بھی نہیں ہے، لیکن بہتر یہ کہ اس ولیے میں نماز پڑھے گا جس ولیے میں کم از کم کسی عزت والے آدمی کے پاس، افسر کے پاس یا نوکری پر اچھی اس میں جاتا ہی ہے. تو کم از کم وہ اچھا عمدہ صاف ستھرا لباس ہو. لیکن جو سروس میں بعض لوگ جو نچلے طبقے کے ہوتے ہیں نا، ان کی وردیاں ہوتی ہیں، پیٹرول پمپ، یہ نہیں پہن کے جانا وہ سروس والا، یہ نماز کے لیے یہ لباس نہیں ہے. تو عزت والا آبرو والا لباس ہو جس سے چار آدمی اس کو مطلب نہیں کیا اچھا دیکھیں گے، یہ عمدہ لباس ہے.
اور بھائیوں اس بار کہاں چلنا ہے چندہ جمع کرنے کے لیے؟ ایک کام کرتے ہیں، اس بار دکانداروں کے پاس چلتے ہیں چندہ جمع کرنے کے لیے. ویسے اتنی مہنگائی کا دور ہے، چندے کے لیے پیسے کون دے گا؟ ارے ایسی بات نہیں ہے، نیاز کے لیے تو سب پیسے دیں گے. او بھائی مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو لوگ ہمیں بھگا دیں. نہیں نہیں، اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. چلے چلتے ہیں اور شروع کرتے ہیں مشن فنڈ کلیکشن. ان دونوں دکانوں میں سے کون سی دکان پہ جایا جائے؟ ایک کام کرتے ہیں سیدھے ہاتھ والی دکان پہ. اور فلان بھائی کہاں جا رہا ہوگا آپ کا یہ قافلہ؟ رزیل بھائی ہم سب مشن فنڈ کلیکشن کے لیے نکلے ہیں، جس میں ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسال ثواب کے سلسلے میں کھچڑا بنانے کے لیے چندہ جمع کر رہے ہیں. ارے ارے ایک منٹ، یہ مشن آپ نے کس کی اجازت سے شروع کیا ہے؟ جی یہ تو ہم سب نے مل کر پلان کیا ہے، اور اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بچوں کا خود اس مشن پر نکلنا اور فنڈ جمع کرنا مجھے مناسب نہیں لگ رہا. تو رزیل بھائی آپ ہی بتائیں ہم کیا کریں. میرے خیال سے ہم آپ کے اس معاملے کو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ ہمیں اس معاملے پہ کیا کرنا چاہیے. میرے پیارے امیر اہل سنت، کیا کھچڑا بنانے کے لیے بچے دکانداروں سے چندہ جمع کر سکتے ہیں؟ اور اسال ثواب میں کیا صرف نیاز کی جا سکتی ہے اور کچھ نہیں کی جا سکتا؟
مسجد کے لیے بھی چندہ ہوتا ہے، مدرسوں کے لیے بھی چندہ ہوتا ہے، تب رہا نیاز، یہ ایک امر مستحب ہے. بہتر اس میں یہی ہے کہ اپنے پلے سے آدمی کرے. ہاں امی سے لے لیا، ابو سے لے لیا، یا ایسا دکاندار یا ایسا کوئی فرد جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو منع نہیں کرے گا، آپ کی بےعزتی نہیں کرے گا. بےعزتی بھی کرتے ہوں گے، پھر یہ بھی گالیاں نکالتے ہوں گے، چندہ لینے والے بھی، وہ لڑائیاں بھی ہوتی ہوں گی. تو اسلام اس طرح کی اوچھی حرکتوں کو پسند نہیں فرماتا. اگر آپ کے خاص دوست ہیں جو آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کا مان رکھتے ہیں، ان سے اگر لے لیا تو ٹھیک ہے. جیسا ہم لنگر رضویہ کا اعلان کرتے رہتے ہیں نا کہ دو، تو لوگ دیتے بھی ہیں، ٹوٹ پڑتے دینے پر، یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ کیا ایک عزت والا انداز ہے، لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب ایک نیک کام ہو رہا ہے. لیکن ایک کھچڑے کا چندہ، سبیل کا چندہ کرتے ہیں، تو مطلب اس طرح کی چیزوں کا چندہ چل کرتے ہیں. پھر انداز بھی اس کے مختلف ہیں، بعض لوگ ڈھول بجا کر کرتے ہیں چندہ، ڈھول بجاتے ہیں، چھریاں اچھالتے ہیں، خون نکالتے ہیں، وہ کیا کیا کر رہے ہیں، اور دکان پر ایسا وہ دھرنا مارتے ہیں کہ اب دکاندار نہیں دے گا تو جائے گا کہاں. اب وہ اس کو مطلب جان چھڑانے کے لیے، ان لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے اس طرح ڈھول بجانے والوں کو. تو یہ رشوت ہے کہ ان کے شر سے بچنے کے لیے سے دیا. امام حسین کے حصہ صبح بھی لے کہاں دیا ہے اس کا، تو مطلب وہ تو پریشان ہو گیا کہ ساری دکان اس کی رک گئی، کام رک گیا، اب یہاں سے لیا تو دوسری دکان پہ جا کر یہ دعویٰ بولیں گے. تو یہ انداز بالکل غلط انداز ہے، جائز نہیں ہے، ڈھول بجانا ہی جائز نہیں ہے. پھر اس کے ذریعے چندہ اور چھریاں اچھالنا اور یہ دھمال اس کو کہتے ہیں، تو یہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے طریقہ. ہم لوگ مطلب ان کاموں کے لیے نہیں آئے، ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو یہ ڈھول بجانا کوئی عبادت نہیں ہے. خیر، تو اس طرح چندہ کرنے کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں مطلب ایسا ہے کہ اپنا مان رہتا ہے، عزت رہتی ہے، تو چندہ کرنے میں حرج نہیں ہے. لیکن گھر گھر جانا، دکان دکان جانا، تو یہ لوگ ڈانٹتے ہوں گے، جھاڑتے ہوں گے، بھگا دیتے ہوں گے، طرح طرح کے سوالات کر کے کہتے ہوں گے کہ تم لوگ کھا جاتے ہو، فلاں کرتے ہو، یہ بھی کہتے ہوں گے. تو اس طرح اپنی عزت کو داؤ پر لگانا یہ بھی مسلمان کا کام نہیں ہے. مسلمان ایک معزز ہستی کا نام ہے، آبرودار، عزت والا ہے، اس کا انداز، اس کا کردار ایسا صاف ستھرا ہو کہ لوگ اس کو دیکھ کر قریب آئیں اور نمازی بنے، سنتوں کے پابند بنے اور اچھے مسلمان بنے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو آپ نے احتیاط ارشاد فرمائی ہیں، گفتگو فرمائی، یہ ان چھوٹے بچوں کے لیے تھی یا سب کے لیے ہیں؟
ظاہر ہے وہ ڈھول چھوٹے بچے تو نہیں بجاتے ہیں، بڑے آدمی بجا رہے ہوتے ہیں، جنرل بات ہے. چھوٹے بچوں کے لیے ہی نہیں ہے، بڑوں کے لیے بھی احتیاط ہیں. بڑوں پر تو زیادہ مکلف تو وہی ہیں، بڑے بالغ. چھوٹے بچوں کو تو مطلب ان کا بھروسہ بھی نہیں ہوتا ہوگا، پتہ نہیں آپس مل بانٹ کے بچے کھا بھی لیتے ہوں گے، بس ایسے بھی ہوتے ہوں گے ملے جلے. بڑوں کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو چلو یار مہنگائی کا دور ہے، ڈھول بجاؤ، تم چھری اٹھاؤ، سمجھے، لال کلر ڈال دیں گے چھری پر، کوئی نشان پڑ جائیں گے لال، ادھر کے دے دے گا. مطلب طرح طرح کی ٹیکنیک ہو سکتا ہے چلتی ہو.
یا سیدی، اگر چھوٹے بچے آپس میں مل کر چندہ کر کے نیاز بنائیں،
آپس میں چھوٹے بچے چندہ اپنا ذاتی نہیں دے سکتے کہ نابالغ نہ کسی کو تحفہ دے سکتا ہے، نہ خیرات کر سکتا ہے، نہ کسی کو نیاز کھلا سکتا ہے نابالغ، اس کی جو ذاتی رقم ہے. تو یہ چھوٹے بچے مل کر اس طرح کر سکتے ہیں کہ اپنی اپنی امی سے، اپنے ابو سے، اپنے بھائی سے، بڑے بھائی بڑی بہن، ان لوگوں سے لے لے چندہ، خالہ مامو چاچو ایسوں سے لے لے، جہاں جہاں اس کی مطلب اپروچ ہے. تو یوں یہ چھوٹے بچے مل کے چندہ کریں گے تو اس کے مالک نہیں بنیں گے، کیونکہ وہ تو چندہ دے اس لیے رہے کہ تم کھچڑا کرو، نیاز کرو، سبیل بناؤ پانی پلانے کے لیے یا شربت پلاؤ. تو محرم میں ہمارے یہاں اس کا عرف ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. کھچڑے پر رسالے ثواب ہو سکتا ہے، سبیل پر بھی ہو سکتا ہے، پانی پلایا جا سکتا ہے، شربت پلایا جا سکتا ہے، نیک کام ہے، اچھے کام ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
محرم شریف میں داڑھی شیو کر سکتا ہے؟
محرم شریف میں داڑھی کی شیو کر سکتے ہیں؟
اچھا، داڑھی میں شیو کرنا محرم شریف میں بالکل حرام ہے، اور محرم شریف کے علاوہ بھی حرام ہے۔ تو محرم شریف چونکہ حرمت والا مہینہ ہے، تو جو حرمت والے مہینے ہوتے ہیں، حرمت میں عزت، عزت والے مہینے، رمضان بھی عزت والا مہینہ ہے، اگرچہ اس کو ماہ حرام نہیں کہا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو دوسرے مہینوں کا سردار ہے رمضان، دوسرے مہینوں کا سلطان۔ تو اب یہ کہ رمضان میں بھی ایک عزت ہے، اس کی حرمت ہے، محرم کی بھی ایک حرمت ہے، عزت ہے، رجب شریف کی، ذیقعد کی، ذیلحج کی، یہ سب یہ عزتوں والے مہینے ہیں۔ تو جو بھی عزت والے دن ہوتے ہیں، عزت والے مہینے ہوتے ہیں، عزت والے مقام ہوتے ہیں، جیسے مسجد عزت والا مقام ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان ایام میں، ان دنوں میں، ان مہینوں میں، ان مقامات پر گناہ کی شدت بڑھ جائے گی، کہ ایسی جنہیں عوام بھی کہیں گے مسجد میں ہو کر تم نے ایسا کیا، ہے نا، اے بھائی نہیں نہیں لڑو نہیں یار، محرم کا مہینہ ہے، نہیں نہیں رمضان کا مہینہ ہے، یہ عوام بھی کہیں گے، بلکہ عوام کو میں نے یہاں تک دیکھا ہے، میرا منہ مسجد کی طرف ہے، جھوٹ نہیں بولتا، آپ نے بھی شاید دیکھا ہو، سمجھے کہ اتنی عزت ہے مسجد کی کہ مسجد میں نہیں، مسجد کے باہر بھی بولیں گے میرا منہ مسجد کی طرف ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ تو یوں مطلب عزت والے، تو یوں محرم عزت والا مہینہ ہے، تو یہ گناہ جو ہے اس میں کرنا، یہ اور گھناؤنا ہو گیا، اور گندا کام ہو گیا۔ تو یوں محرم میں بالکل داڑھی منڈانا حرام ہے، شیو بنانا، اور چونکہ داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، تو ایک مٹھی سے منڈانا یا گھٹانا، یہ دونوں حرام ہے۔ تو یہ ہر مہینے میں، ہر دن میں، ہر رات، ہر گھڑی گھنٹہ، یہ مطلب منڈانا، ایک مٹھی سے گھٹانا، یہ حرام ہے۔ تو اس سے سچی توبہ کرنے، محرم کا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، رحمتوں بھرا، عزتوں بھرا مہینہ ہے، اور شہیدوں کا مہینہ ہے نا، آل رسول، اہل بیت کی ہم لوگ اس میں خصوصیت کے ساتھ یاد مناتے ہیں، یہ بہت پیارا پاکیزہ مہینہ ہے۔ تو سب نیت کر لیں گے اب تک جو ہوا اس کی توبہ، اب نہ منڈانی ہے نہ داڑھی گھٹانی ہے، امام علی مقام اپنی جان قربان کریں، اور ہمیں داڑھی رکھ کر تھوڑا اپنے نفس کی قربانی نہ دیں یار، ہم کیسے مطلب عاشقان حسین ہیں۔ سب نیت کرے کہ پوری داڑھی رکھنی ہے، نہ منڈانی ہے نہ گھٹانی ہے، اس سے توبہ
انشاءاللہ،
ایک مٹھی سے نہیں گھٹانی انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ، صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم۔
سرکار اگر عاشق
الحمدللہ، محرم الحرام 1445 ہجری کے مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے، اور الحمدللہ ہمارے فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں ملتان شریف، گجر خان، راول پنڈی، چکوال، لاہور، اسلام آباد، منڈی بہاؤدین، حافظ آباد، گجرانوالہ، سندھ، پشاور، ہری پور، ہزارہ، سیالکوٹ، جنگ، مانسہرہ، ظفروال سے بھی اسلامی بھائیوں کی شرکت ہے۔ اسی طرح کراچی کے مختلف ٹاؤنز، منگوپی ٹاؤن 1، منگوپی ٹاؤن 2، مومن آباد ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، اور اسی طرح فیصل آباد سے مزید آج 600 اسلامی بھائیوں کی آمد ہوئی ہے، اور ملک بھر سے شعبہ مجلس عشر کے تحت ذمہ داران اور زمینداران کی تقریباً 7200 کے قریب الحمدللہ آمد ہوئی ہے، اور الحمدللہ فیضان مدینہ میں آپ سے برکت لوٹنے کے لیے حاضر ہیں.
ماشاءاللہ، سب کو ویلکم، خوش آمدید. دیکھو مجھے ایسے باہر میں نہیں ڈالا کر مہربانی کریے کہ آپ کی برکت ہے لینے، آپ کا فیض لے سر، پھر مجھے وہ امین اور ویلکم اور کہنے میں ذرا زبان بھاری ہوتی ہے. لیکن یہ کہ میں بول دیتا ہوں اور مجھے مزہ نہیں آتا، بعض وقت نہیں بھی بولتا، پھر تو حوصلہ افزائی بھی کرنی ہوتی ہے، تو ایسا نہ کیا کریں. اب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اب میں اس کو کیسے کہوں ویلکم؟ آپ خود سوچے، شرم تو آئے گی نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
تو الحمدللہ یہ کثیر عاشقان صحابہ اہل بیت بھی ہیں، اور آج بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے سلسلے میں دعوت اسلامی کی جو مجلس مزارات اولیاء ہے، تو پاک پتن شریف میں بھی اجتماع جاری ہے، اور الحمدللہ وہاں پر بھی ہمارے رکن شورا حاجی جنید بھی موجود ہیں، دیگر عاشقان اولیاء بھی موجود ہیں، اور یہ کثیر تعداد میں وہاں پاک پتن شریف میں بھی الحمدللہ مدنی مذاکرے کا براہ راست سلسلہ اور بھی دیگر مقامات پر ہیں.
سبحان اللہ.
اللہ کی تلاوت سے اللہ خوش ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے.
ہمارا دل ہماری جان قرآن پاک
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے.
آج میں آپ کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان شیئر کرتا ہوں. نمبر ون، اپنے دشمن سے ہمیشہ دور رہو. نمبر ٹو، بیکار اور فضول کاموں میں مت پڑو. نمبر تھری، گناہگاروں کی صحبت سے بچو.
صاحب مدینہ جانا ہے،
پاپا کے ساتھ مدینہ بلا.
بورڈ پر جانداروں کی تصویریں بنا سکتے ہیں.
پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی ادائیں مرحبا، اللہ پاک ان سب کو بعمل عالم دین مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. اللہ کریم ان سب کو اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور گھر کے تمام افراد سمیت بار بار حجی نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا، شہد سے بھی میٹھا مدینہ دکھائے. اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ کچھ آخر میں سوال بچی نے پوچھا، اچھا بورڈ پر جاندار کی تصویر، ہاں نہیں بنا سکتے، جاندار کی تصویر بنانا گناہ ہے. اور یہ جو اسکرین پر نظر آ رہی ہے آپ کو مدنی چینل کے یا موبائل فون میں سوشل میڈیا میں اور یہ تصویریں نظر آتی ہیں، یہ تصویر کہلاتی ہے ڈیجیٹل فوٹو، شعاعی تصویر. یہ ڈیجیٹل فوٹو جو ہے نا، یہ شعاعی تصویر، یہ جائز ہے. اور یہ جو تصویر اگر اس کی پرنٹ آؤٹ کر لی تو ناجائز ہے. یہ جاندار کی تصویر جبکہ چہرہ اس کا واضح ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سیدی بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا 781 عرس مبارک 25 ذوالحج سے 10 محرم الحرام تک جاری و ساری ہے.
دعوت اسلامی کے شعبہ مزارات اولیاء کے تحت یہاں دینی کاموں کا سلسلہ بھی جاری ہے، قرآن خوانی بھی کی جا رہی ہے. یا سیدی آپ سے سوال عرض یہ تھا کہ کیا آپ کی بابا فرید علیہ رحمہ کے مزار مبارک پر حاضری ہوئی ہے، اور کوئی یادگار واقعہ ہو تو ارشاد فرما دیجیے.
الحمدللہ حاضری تو ہوئی ہے مزار شریف پر، غالباً ایک سے زیادہ بار حاضری ہوئی ہے. حاضری ہونا ہی یادگار ہے، پھر اضافی کوئی واقعہ جو خاص مزار سے متعلق ہو وہ یاد نہیں ہے.
حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا کچھ ذکر خیر ہو جائے جی، ان کا بھی کچھ تعارف ہو جائے. ماشاءاللہ آج صحابہ کرام علیہ مردوان کی عظمت و رفت اور ان کا تعارف بھی بیان ہوا ہے، تو ان سے محبت کرنے والے، اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا بھی کچھ تعارف بیان فرمائیں.
حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا اصل نام مسعود، جبکہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے لقب سے دنیا بھر میں مشہور. آپ کا سلسلہ نسب حضرت امیر المومنین مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے. یعنی آپ فاروقی ہیں, جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے چلے آ رہے ہیں نا, یہ فاروقی کہلاتے ہیں. اور کوئی فاروقی اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا. میں نے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ عقیدت میں آ کر اپنے آپ کو فاروقی کہنے لگیں تو یہ غلط ہو جائے گا. حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نمک موجود نہ تھا, چنانچہ میں نے ایک دکاندار سے نمک ادھار لیا اور کھانے میں ڈال دیا. جب کھانا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے لقمہ اٹھایا اور یہ فرماتے ہوئے واپس رکھ دیا. آج لقمہ کچھ بھاری ہیوی محسوس ہو رہا ہے, شاید یہ کھانا مشتبہ یعنی شک شبے والا ہے. یہ سنتے ہی میرے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا. اسی وقت میں عرض گزار ہوا, حضور بظاہر کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی, اگر آپ خود ارشاد فرما دیں تو کرم نوازی ہوگی. چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ نے دریافت کیا کھانے میں نمک کہاں سے آیا. میں نے اس کی ایک دکاندار سے ادھار لیا ہے. ارشاد فرمایا لذت نفس کی خاطر قرض لینے سے بہتر ہے کہ درویش فاقے سے مر جائے. تو یہ مطلب اہل اللہ کی اپنی شان ہے کہ قرض بھی کیوں لیا نفس کی لذت کی خاطر, اور کیسے بھرو گے, کب تک جیو گے, کب تک بھرو گے وغیرہ نے کہ وہ ایک نصیحت اپنے مریدین کو اپنے معتقدین کو, ورنہ ضرورت قرضہ لینے میں حرج نہیں ہے جبکہ ادا کرنے کی نیت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
منگتوں بھی نظر یاد گنج شکر, منگتوں بھی نظر یاد گنج شکر, آباد رہے تیرا باغ بدن, آباد رہے تیرا باغ بدن, اے خواجہ قطب کے کے نور نظر آباد. باطن تن تن تن
سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، اپنے بچوں کو تین چیزیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت اور اہل بیت کی محبت اور قرآن پڑھنا. اب آج ایجوکیشن سسٹم بہت وسیع ہے، میڈیکل سائنس، انجینئرنگ، آئی ٹی، کامرس اور بہت کچھ ہے، بہت سے سلیبس پڑھائے جاتے ہیں اور کتابیں بھی بہت سی ہیں، لیکن یہ تو وہ نصاب ہے جس کا حکم ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو ہے بہت وسیع خزانہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ، اہل بیت کا تذکرہ اور قرآن مجید، تو اس حوالے سے بچوں کی کس انداز سے تربیت کی جا سکتی ہے اور شروع میں کون سے ایسے ٹاپکس ہیں، کون سے ایسے ابواب ہیں جو ان کو سکھائے جائیں جو ان کی ذہنی استعداد یعنی ذہنی صلاحیت کے مطابق بھی ہوں.
میں اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت سکھانے کا تو حدیث پاک میں اس کی تاکید ہے، قرآن کریم بھی ذرا بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے، بچپن سے حفظ بھی کروایا جا سکتا ہے، جاتا ہے کہ بچے کا ذہن زیادہ دیکھے ٹینشن فری ہوتا ہے نا، تو یوں حفظ وہ جلدی کر لیتا ہے، تو بچپن سے اس کی حیثیت کے مطابق اس کو تربیت کرنی ہوتی ہے. جیسے کہ پہلے کے دور میں اتنا پاکیزہ دور تھا کہ سورت الملک یاد کروائی جاتی تھی بچوں کو، پڑھنے کی ترغیب ہوتی تھی، اچھا قبر کے سوال بھی سکھائے جاتے تھے، یاد کروائے جاتے تھے. اب کیسا دور ہے کہ بڑوں کو بھی یاد نہیں ہوتے ہوں گے قبر کے سوالات، بچوں کو بتاتے تھے، بچے سیکھتے تھے کیا سوال ہے کیا جواب ہے. تو یوں مطلب گھر میں اگر اچھا ماحول ہو نا، اور گناہوں پر چینل نہ چلتے ہوں، مدنی چینل تو الحمدللہ نیکیوں بھرا ہے نا، تو اس طرح اگر نیکیوں کی تربیت، قرآن کریم کی تربیت، سنتوں کی تربیت، صحابہ و اہل بیت کی محبت اگر اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس گھروں میں دیا جائے بچوں کو، تو یہ بچے آگے چل کے اچھے مسلمان ہوں گے. لیکن ایسا ہے نہیں، تربیت دی نہیں جا رہی، جس کی وجہ سے بچے اچھے مسلمان بن کر ابھرے. اب کوئی صحبت ان کو اچھی مل جائے اور قدرتی کو ایسا انتظام ہو جائے اور وہ اچھے بن کر گزریں تو ٹھیک ہے. جیسے دعوت اسلامی کا ماحول ہے کہ بگڑے ہوئے بڑے بھی آتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے خوش نصیب کئی ایسے ہیں کہ جو اچھے مسلمان بن جاتے ہیں. لیکن جنرل ماحول تو ایسا ہی ہے کہ مسلمان ضرور ہے، اچھے مسلمان کہنا مشکل ہے، اتنی بے عملی ہے. شاید یعنی ہمارے ملک کی بات کریں تو مشکل سے 1-2% نمازی ہوں گے، تقریباً نماز نہیں پڑھتے. پہلے ہمارے اطراف میں اپنے کو یوں لگتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، تو یہ اطراف میں بعض وقت اچھے لوگ ہوتے ہیں، مناسب لوگ ہوتے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں. جنرل پبلک میں نماز نہیں ہے، بہت کم ہے، بہت کم ہے. اور جو نماز پڑھتے ہیں وہ صحیح نہیں پڑھتے، ان میں پھر ریشو بہت کم ہے صحیح نماز پڑھنے والوں کا، تو بہت انہیں کہ دوری ہے. تو اس لیے اگر دعوت اسلامی کا ماحول اپنا لیا جائے، دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں بچے داخل کروائیں، دار المدینہ میں داخل کروائیں، اللہ توفیق دے تو جامعات المدینہ میں داخل کروائیں اپنے بچوں کو، جو ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے اس کے مطابق، مطلب اب اگر تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہتر نتیجہ آئے گا اور اچھے مسلمان، اچھے عقیدے والے، اچھے عمل والے مسلمان معاشرے میں ہمیں چلتے پھرتے نظر آئیں گے اگر ان کو فروغ دیا گیا تو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا سوال یہ ہے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں کہ یہ جو بندہ عمرے پہ جاتا ہے تو اس کے لیے بندہ کوئی چیزیں یعنی کہ مانگ کے لے جائے، فرض کیا بیگ کسی رشتے دار کا پڑا ہو تو بیگ وغیرہ مانگ کے لے کے جائے اور وہ استعمال کر کے پھر واپس کر دے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ چیز عمرے کے لیے کوئی مانگ کے لے کے جا سکتی ہے یا نہیں؟
تو سوال ہر حال میں منع بھی نہیں ہوتا، ہر حال میں اجازت بھی نہیں ہوتی. اب مثلاً رد المختار کے حوالے سے بہار شریف میں لکھا ہے کہ احرام میں خوشبو لگانا سنت ہے لیکن اس کے لیے سوال نہ کرے سنت عمل کرنے کے لیے. تو یہاں اللہ بہتر جانے موقع جیسا بھائی آپس میں دوست ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کر ہی رہے تو اس نے آپ کی لے لی آپ نے اس کی لے لی استعمال کر لی. تو اب جن سے ایسی ترکیب ہے یار آپ ماشاءاللہ عمرے پر گئے تھے اپنا احرام دے دو نا میں چلا جاتا ہوں پہن کے بیگ بھی دے دو نا. تو اب ہے ترکیب تو حرج نہیں ہے اور اگر یوں لگتا ہے کہ ترکیب نہیں ہے اور وہ دینے میں اس کا چہرہ بھی پہچانا جائے گا چہرے پر خوشی کے آثار نہیں ہوگئے. ہو سکتا ہے احرام دے دے کہ اب احرام دوبارہ پتا نہیں کب بلاو آئے گا اور ضرورت پڑے گی وہ دھو لیں گے اپنے واپس آ کے دے گا. بیگ نہیں دینا یار اس کو یہ الٹا سیدھا گھسیٹے گا پھاڑ کے لے آئے گا یہ وسوسہ آئے گا اور بیگ پھٹ جاتے ہیں لیکن کمزور ہوتے ہیں نا اور سب کو بیگ لینا آتے نہیں ہے. بیگ مضبوط لینے ہوتے ہیں اور عموماً بیگ جو ہے نا یہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں بنانے والے تو یہ خوبصورت بیگ بناتے اور پھٹ جاتے ہیں ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں. مضبوط بیگ بھی آتے ہیں لیکن اس کی شناخت سب کو نہیں ہوتی. ایک دور میں ہم یعنی بیگوں کی وجہ سے اتنے تنگ ہوئے تھے کہ ہم نے پھر اپنے حج کا قافلہ چل مدینہ ہوتا تھا نا اس میں ہم نے بعض اوقات تال پتری کے بیگ بنوائے تھے جو لگیج کروائے جاتے ہیں نا تال پتری آپ پہلوان کو بھی دے دو شاید وہ نہ پھاڑ سکے مضبوط ہوتی ہے. آپ کو یاد ہو تال پتری تو جو سمجھتے ہیں ان کو تو پتا ہوگا اس کا ایک طرح کا موٹا کپڑا ہے کیوں سمجھ لو تال پتری نہیں سمجھتے
ترپال
میں سمجھتے ہیں. مدینہ سمجھ پڑتی ہے نا نہیں پڑتی پڑتی ہے نا یہ صحیح ہے بس مدینہ سمجھ پڑتی ہے وہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کرے یہ سمجھ خراب نہ ہو جائے ہماری کہ مدینہ سمجھ میں نہ آئے اللہ اس سے پہلے ایمان پر مدینہ میں موت دیتے ہیں شہادت کی کہ ہماری سمجھ میں مدینہ نہ آئے اللہ نہ کرے. تو تال پتری ایک موٹا سا کپڑا ہے بہت موٹا ہوتا ہے یہ بہت مضبوط ہوتا ہے اس کی باقاعدہ اس کی چھتیں بھی ڈالی جاتی چھت نہیں مطلب بارش سے بچنے کے لیے اور مطلب اس کی وہ بنائی جاتی چھپر
کے سہن وغیرہ میں لگتے ہیں جمعہ کے لیے
دکانوں پر ریڑیوں پر لوگ لگاتے ہیں تو بارش بھی اس پہ پانی پار نہیں ہوتا اس سے مضبوط بھی بہت ہوتی ہے تو اس کے ہم نے بیگج بنائے تھے مضبوط بیگ ہوا تو ہو سکتا ہے وہ دے دے ورنہ وہ کمزور ہوا تو بولا میں جوں تم سنبھال کے لایا تھا اب یہ مطلب پتا نہیں اپنی مرضی سے گھسیٹے گا. میں نے کتنی احتیاط کی لیکن اس کے چار پہیے تھے نا ایک پہیا تو سمجھے پہیے تو آگے پیچھے ہو ہی جاتے ہیں ایک پہیا تو میرا نکل گیا ابھی باقی تین بچے جو ہیں نا تین یہ بھی واپس آئیں گے یعنی یہ پہیے یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یوں بیگ نہ مانگے تو احرام مانگ لے جیسی دوستی سمجھے. اور بھی چیزوں میں اسی طرح گلے کا بیگ بھی لوگ طرح طرح کے لیتے ہیں. نائلون کے پٹے جو آتے ہیں وہ بھی نائلون کے آتے ہیں نائلون کے بھی آتے ہیں بہت مضبوط ہوتے ہیں اور ریگزین کے آتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں. تو اب جو تجربہ کار حاجی ہوں گے بار بار جن کو تو وہ تو مطلب ایک چیز مطلب دیکھ بھال کے مضبوط لے لے گا. جنرل پبلک بےچارے جاتے ہیں پہلی بار تو وہ بس وہ آخر جو بیچنے والے ہیں ان کو بھی تو کام چلنا چاہیے ان کا بھی. تو یہ کمزور کمزور چیزیں بک رہی ہوتی ہیں بازار میں ٹھوک بجا کر لے آدمی کسی تجربہ کر کے مشورے سے لے تو اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. یا سیدی اگر کسی کی بیٹی کی شادی ہو اور ان کے پاس شادی کے وسائل نہ ہو تو کیا کسی سے وسائل کے لیے کہہ سکتے ہیں؟ آپ ان کے لیے دعا بھی فرما دیں اور روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیں.
وسائل بہت وسیع لفظ ہے. ہال بک کروانا ہے وسائل نہیں ہے. جھولی پھرائی میری بیٹی کی شادی ہے اور ہال بھی فلاں چاہیے مجھے کرایہ 3.5 لاکھ ہے جھولی پھرا دی وہ سوٹ 5 لاکھ والا سوٹ پہنانا ہے اس کو، چولی پھرا دی، یہ بھی وسائل ہیں، لاکھوں کے سوٹ تو پہن رہی ہیں دلہن، ایک بار کے لیے ہوتے ہیں، پھر ریٹائر، دوسری رات دوسرا سوٹ آتا ہے، یہی دلہے کا حال ہے، اور پھر یہی مطلب مہنگائی بہت ہے بیچارے غریب، تو اب کیا کرے یار، کیا میں تو بار بار عرض کروں، ہم مجھے جشن ولادت کی بتیاں جلاتے ہیں، چراغا کرتے ہیں، 25 روپے کا جھنڈا لگاتے ہیں، تو بہت سو غریب یاد آتے ہیں کہ یہ غریبوں کو دے دینا چاہیے، یہ شادیوں کے خرچے دے دو نا یار غریبوں کو، جو کروڑوں روپے خرچہ کرنے والے کر رہے ہیں شادیوں میں، اس کو کوئی ہے بولنے والا؟ آپ نے سنا کبھی کوئی بولتا ہو، ان کے خلاف کوئی تقریریں کرتا ہو، ان کو سمجھاتا ہو، بہت کم ملیں گے آپ کو، لیکن اب جشن ولادت کے دن آئیں گے تو ایسے لوگ بولیں گے، یہ اس کو یوں دے دو، یہ رقم یوں کر دو، اس کو غریبوں کو دے دو، غریب مسکین آتے ہیں، تو یہ اپنے جو 5 لاکھ والا موبائل ہے نا یہ بیچو، اور 50,000 والا موبائل لو، 4.5 لاکھ کسی غریب کو دے دو، نا بابا تو نہیں ہے، ہم سب کا کھاوے ہمارا کھاوے اندھا ہوئے، ایک محاورہ ہے، تو مطلب خالی مطلب بعضوں کا ذہنی تنقید کا ہوتا ہے، تو بہرحال یہ کہ وسائل کون سے، کیونکہ شادی جو ہے نا ایکچولی کوئی اس کا خرچہ نہیں ہے، اچھا لڑکی پر مہر، مہر جو ہے لڑکی پر نہیں ہے، وہ تو لڑکے پر ہے، لڑکا لڑکی کو مہر دیتا ہے، نان نفقہ لڑکی پر نہیں ہے، دلہن پر نہیں ہے، دولہے پر ہے، مکان کپڑا کھانا جو بھی ایک نارمل عرف کے حساب سے ہوتا ہے، وہ خاندان کی روایت کے مطابق جو بھی اس طرح کے خرچے ہوتے ہیں، لڑکے پر ہے، لڑکی پر خرچہ ہی کیا ہے، لڑکی پر جہیز تو وہ بھی باپ کے لیے سنت ہے کہ وہ جہیز دے، تو اس سنت کے لیے سوال تو نہیں کر سکتا نا، اچھا پھر جہیز بھی جس طرح کا دے رہے وہ بھی علمان، اتنا مطلب ہے کہ خطرناک جہیز خرچے والا، اور پھر یہ کہ سامنے سے مطالبے بھی ہوتے ہیں، یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، تو یوں شادیاں مشکل ہو گئی، ورنہ ایکچولی دیکھا جائے تو میں نے غور کیا تو لڑکی پر کوئی خرچہ مجھے ذہن میں آ نہیں رہا کہ لڑکی پر شادی میں کون سا خرچہ ہے، شریعت نے کون سا خرچہ اس پر لازم کیا، ایسا نظر نہیں آ رہا، تب کا کون سے وسائل ڈھونڈے گا، تو سوال کرے گا کن وسائل کے لیے، اللہ تعالی اعلم و رسول ہو اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے مرشد کے بارگاہ میں عرض سے کہ ہمارے گھروں میں جو ٹائلز وغیرہ لگی ہوتی ہیں یا دیوار میں جو رنگ ہوتے ہیں ان کے اوپر سے اگر تیمم کیا جائے تو کیا تیمم ہو جائے گی؟
اگر جنہیں پینٹ جو لگتا ہے آئل پینٹ اس پر تیمم نہیں ہوتا، اگر وہ مٹی کی قسم سے ہے جیسے کہ چونا لگایا اس پہ تیمم ہو جائے گا کہ چونا مٹی ہے، اور ٹائلز جو ہے تو جیسے سنگ مرمر کے بھی ٹائلز ہوتے ہیں، مرمر کا پتھر بچھاتے ہیں، یہ تو مٹی ہے اس پر ہو جائے گا، اب یہ جو آج کل ٹائلز بنتے ہیں، دارالافتاء اہل سنت کا فتویٰ اس سلسلے میں ہے کہ سوال کیا گیا پتھر سے تیمم ہو جاتا ہے تو کیا ٹائل سے بھی تیمم ہو جاتا ہے؟ جواب یہ دیا ہے ٹائلز مختلف قسم کی ہوتی ہیں، بعضوں پر پلاسٹک یا شیشہ وغیرہ کی تہ ہوتی ہے اور بعضوں پر نہیں، لہذا جن ٹائلز پر کوئی تہ پلاسٹک یا شیشہ یعنی کانچ یا اور کسی ایسی چیز کی ہو جو جن سے زمین نے زمین کی قسم سے نہیں ہے، تو ان ٹائلز کی ان ٹائلز کے تہ والے حصے سے تیمم جائز نہیں، اور اگر اس پر کوئی تہ نہیں یا تہ ہے مگر وہ جن سے زمین سے ہے جیسے چونے وغیرہ سے، تو چونے کی تہ ہے مثلا تو اس سے تیمم مطلقاً تیمم جائز، بالکل جائز تیمم، تو یہ ٹائلز پر دیکھنے، تو عام طور پر ہمارے یہاں ٹائلز ہوتی ہے اس پر کچھ چونا لگا ہوا نہیں ہوتا گھروں میں، یہ تو پلاسٹک کی تہ یا کانچ کی تہ ہو گیا، تو اگر ایسا ہے تو اب ان ٹائلز پر تو تیمم نہیں ہو سکے گا.
سیرامک
سیرامک
جو ہے تو ان کے ایک کچے جی تے کے
اچھا
او کچے جی تے سمجھ نہیں اچھا نو قوم جی
عوام ہاں تو سیرامکس میں کیا سمجھ میں آویو
چلو
خیر ہے انشاءاللہ نماز کے احکام نیچے سے پیج نمبر 131 چونا مٹی یا اینٹوں کی دیوار کا گھر کی ہو یا مسجد کی اس سے تیمم جائز ہے مگر اس پر آئل پینٹ پلاسٹک پینٹ اور میٹ فنش یا وال پیپر وغیرہ کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو جن سے زمین کے علاوہ ہو ان چیزوں کے جو نام لیے نا ان پر لگے ہوئے اگر دیوار پر تو اس سے تیمم نہیں ہو سکے گا ہاں اس پہ گرد و غبار کی تہ اگر آ گئی تو اب یہ کہ وہ گرد پر مطلب یہ کہ ہے تو پھر اس پر ہو جائے گا تیمم ہاں دیوار پر ماربل ہو تو کوئی حرج نہیں ہے
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کل کے جو مدنی مذاکرے میں سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص بغیر مصلی بچھائے سجدہ کرتا ہے اور نیت یہ ہو کہ وہ ماتھے پر نشان بنانا چاہے تو جواب یہ دیا گیا تھا کہ یہ ریاکاری کی وجہ سے ناجائز ہے تو اب سوال عرض یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی یہ نیت ہو کہ یہ ماتھے پر نشان پڑنا بروز قیامت پل صراط پر نور کا کام دے گا تو اس کا اس نیت سے سجدہ کرنا بغیر مصلی بچھائے کیا یہ جائز ہے یا نہیں رہنمائی فرما دیں
مطلق نشان کو تو ریا نہیں کام ہے نا انہیں کہ ریا کے لیے کوئی ایسا عمل کرے کہ زمین پر سجدہ کروں تاکہ میرا نشان ہو جائے اور لوگ مجھے مطلب میرا احترام کریں سوال اس طرح کا تھا جو مجھے یاد پڑتا ہے اس کی میں نے مذمت کی تھی اگر یہ نیت نہیں ہے اور سجدہ کر رہا ہے اور نشان پڑ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے البتہ یہ کہ پل صراط پر یہ روشنی کا کام دے گا تو ایسا تو کہیں میں نے نہیں پڑھا البتہ یہ کہ یہ نشان جو ہے سجدے کا یہ ضرور قیامت کے دن وہ روشنی دے گا لیکن اب یہ کہ اس میں ہر ایک کو نشان پڑتا بھی نہیں ہے نا کسی کی اپنی اپنی کھال کا حساب ہوتا ہے بعضوں کی کھال ایسی ہوتی ہے جس میں نشان پڑتا ہے بعضوں کی کھال ایسی ہوتی ہے کہ برسوں سے نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کو نشان نہیں پڑتا تو اس ماتھے کے اس نشان پر بزرگوں کے مختلف اقوال ہیں کسی نے کچھ فرمایا کسی نے کچھ فرمایا تو اس طرح مطلب ہے کہ یہ اول تو یہ 100% فائنل ہے ہی نہیں کہ کیا یہی نشان مراد ہے تو سیماہم فی وجوہم من اثر السجود یہ جو آیت مبارکہ ہے تو بہت سارے اقوال ہیں اس میں تو اب جو سجدے کرے واقعی نماز بھی پروپر پڑھے صحیح پڑھے اور اس کے کھالے سے اس کو نشان پڑا ہی نہیں تو کیا اس کے سجدے کا نشان مانا نہیں جائے گا اور سجدہ کرنے کا اس کو جو قیامت میں جو جس کا داغ پڑ گیا جس کو نماز بھی اچھی طرح پڑھنا نہیں آتی اور اس کے داغ پڑ گیا ہے مخلص آدمی ہے پر داغ پڑ گیا اس کا تو کیا یہ فضیلت میں آگے بڑھ جائے گا تو یوں بال بزرگوں نے تو ڈانٹا ہے نشان والے کو مطلب یہ مطلب واقعی اس طرح کے اقوال ہیں بزرگوں کے تو یہ کہ اپنی اپنی کیفیات ہیں کسی کو نشان پڑتا ہے کسی کو نہیں پڑتا تو ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں کہ اس نے وہ گھس گھس کے نشان بنا لیا ہے دلوں کا حال اللہ جانتا ہے ہم اس نے ذہن رکھے یہ فیضان نماز میں ہے اس کی تفصیل نشان کے تعلق سے حضرت امام زین العابدین تو کثرت سے سجدے کرتے تھے تو ان کا نام ان کا ایک لقب پڑ گیا سجاد کثرت سے نفلیں پڑھنے والا کثرت سے بہت زیادہ سجدے کرنے والا تو آپ کی مبارک پیشانی پر نشان تھا سجدے کا اب ان کے اخلاص میں تو ظاہر ہے کوئی کلام کر ہی نہیں سکتے مخلصین تھے ہم لوگوں کا حال کیا ہے ہم جانتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ
گر کتاب سے ہو اس سے بہتر کوئی رفیق نہیں کتاب علم حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور علم سے بڑے فضائل ملتے ہیں، بڑی برکات ملتی ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سعادت سیادت عبادت ہے، بصیرت ہے، دولت ہے، طاقت ہے۔ اب بات کرتے ہیں کچھ کہانیوں کی۔ سال کے دیگر مہینوں میں بالعموم اور محرم میں بالخصوص خواتین گھروں پر کچھ کہانیاں پڑھتی اور سناتی ہیں، مثلا جناب سیدہ کی کہانی، دس بیویوں کی کہانی، شہزادے کا سر وغیرہ، اور ان کی منتیں بھی مانتی ہیں، اور بہت ساری خواتین ان کہانیوں کو سننے بھی آتی ہیں۔ تو پوچھنا یہ تھا کہ ان کہانیوں کا گھر پر پڑھنا اور اس کو سننے آنا اور ان کی منتیں ماننا یہ کیسا ہے؟ پلیز شیخ بتائیے کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟
اللہ اکبر، یہ تو ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ کہانیاں جو ہے یہ عورتوں میں رائج دیکھا ہے، جناب سیدہ کی کہانی وغیرہ۔ علماء اہل سنت اس کا منع فرماتے ہیں اور یہ من گھڑت کہانیاں اس کو قرار دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے ان کا پڑھنا۔ ابھی بھی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اس کہانی میں غالباً یہودی کے گھر جاتا بیان کیا گیا ہے۔ ابھی بھی فاطمہ جن کو مطلب نہیں، جن کے جنازے نے کفن پر غیر مردوں کی نظر نہ پڑے، محشر میں جب آئیں تو اعلان ہو 70,000 حوروں کے جرمٹ میں تو اس پولیس سے رات پار کریں، اور اہل محشر کو حکم کیا جائے کہ سب نگاہیں نیچی کر لو کہ شہزادی یہ کونین کی سواری آ رہی ہے۔ اب ایسی پردہ نشین بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کیسے یہودی کے گھر جائیں اور کیا، مطلب تو یہ کہانی مطلب نہیں ہے، عقلن بھی صحیح نہیں ہے، تو اس کو نہ پڑھا جائے۔ بلکہ اسی طرح کے مطلب چند صفحات، اس کے بھی تھوڑے صفحے، تو قرآن کریم کا جو دل ہے وہ یاسین شریف، اور اس کی سے پانچ رکو ہیں، 83 آیتیں ہیں، 83 پانچ رکو ہیں، 83 یعنی 83 آیتیں ہیں۔ تو اگر جس کو یاد ہو نا وہ پڑھے تو شاید 5-7-8 منٹ 9 منٹ میں پڑھ لے گا، تو دیکھ کر بھی جس کے پڑھنے کی عادت ہوتی ہے تو وہ اتنی دیر نہیں لگے گی، 10 منٹ لگ جائے گی پڑھ لے، تو وہ اس کہانی میں بھی اتنی دیر تو شاید لگ جاتی ہوگی۔ تو یہ نہ پڑھیں جس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اور 10 قرآن کا ثواب مل رہا ہے، اور بھی اس کے بہت فضائل ہیں یاسین شریف ہے۔ تو اس طرح بہنوں کو چاہیے کہ ان کہانیوں کو چھوڑ دیں اور یہ پڑھا کریں یاسین شریف، مدینہ مدینہ ہو جائے گا، آپ کی مرادیں بھی پوری ہو جائیں گی قرآن کریم کی برکت سے، اور فیضان قرآن بھی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ فیضان قرآن، فیضان قرآن، فیضان قرآن، انشاءاللہ کریم۔ صلو علی الحبیب،
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ آج یہاں پر اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، بزرگ اسلامی بھائی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور پیارے پیارے تحفے بھی ہیں جو تقسیم ہونے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک کی چادر کے کچھ حصے جو ہیں وہ انشاءاللہ تقسیم کریں گے۔
ماشاءاللہ، کن کو سوال کرنا ہے؟ بڑوں کو
جی، آج
بزرگوں کی باڑی ہے۔
لبیک،
میری برادری ہے،
اللہ
کرے میری لاج رہ جائے، کوئی ایج کی بھی قید رکھی ہے برادری کے لیے؟
50 سے اوپر ہیں۔
50 سے اوپر؟
جی
نہیں، پھر بزرگ نہیں، بڑھاپا۔ مفتی صاحب لکھتے، مفتی احمد یار خان، کہ 60 سال پورا بڑھاپا ہے۔
63 سال والے اسلامی بھائی بھی ہیں، 64 سال والے بھی موجود ہیں بزرگ اسلامی بھائی،
یہ بزرگ ہیں عمر کے حساب سے۔ اچھا چلیے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی نانی جان کا نام بتائیے۔ مشکل سوال ہے، سوچ کے دینا جواب، بزرگوں کو معلوم ہونا چاہیے اسے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ڈویژن ملتان ڈسٹرکٹ بہاڑی تحصیل بھورے والا سے حاضر ہوئے.
عمر کتنی؟
عمر 63 سال.
ماشاء اللہ.
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
جواب درست ہے. نانا حسین کا نام تو تقریباً سبھی کو معلوم ہے، یہاں تھوڑا کنفیوژن ہے نانی کون، نانی جان. حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، یہ بی بی فاطمہ کی امی جان ہے، تو یوں یہ نانی جان امام حسین کی ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. کن صحابی رسول نے حسنین کریمین کی فرمائش پر مدینہ منورہ میں اذان پڑھی؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد عالم تاری مرکز الاولیاء، عمر کم و بیش 64 سال. حضرت بلال رضی اللہ تعالی.
جواب درست ہے.
ماشاء اللہ.
خارج سے کھانا وہ مشکل تھی. اچھا اچھا، ہاں میں نے سنا نہیں تھا برابر. اور رضی دعا پڑھتے ہمارے عرف یہی ہے کہ رضی اللہ عنہ، یہ عربی عبارت ہے نا، یہ رضی اللہ عنہ. اور عام طور پہ لوگ رضی اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. چل تو جائے گا کہ نہیں؟ نہیں چلے گا. عربی عبارت ہے دعا تجوید والا قاعدہ، یہاں دیکھ لے، غور کر لے. رضی اللہ تعالی عنہ کہا کریں دعات. دعات ادا کرنا بھی تو بڑا مشکل ہے. خالص دال ادا کریں گے، جزا ادا کریں گے، معاملہ قریب قریب ہو جائے نا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. مجلس عشر کے اسلامی بھائی بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، تو یہ آپ سے ایک سوال عرض کریں گے.
السلام علیکم. محمد اقبال مظفر گڑھ سے میں حاضر ہوا ہوں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آیا نو.
جی میری گزارش یہ ہے کہ زمین سے جو بھی فصل پیدا ہوگی ہر فصل پہ عشر ادا کرنا ہوگا، اور دوسرا کہ جتنی ٹوٹل پیداوار ہوگی اس میں سے دینا ہوگا، یا خرچہ نکال کے جو بقیہ ہوگا اس میں سے ادا کرنا ہوگا؟ یہ ذرا بتا.
زمین
جو پیداوار زمین سے نفع حاصل کرنے کے لیے اگائی جاتی ہے، اس ہر پیداوار کے اوپر عشر ہوگا. اور جہاں تک خرچے کا سوال ہے، تو خرچہ نکالے بغیر جو ٹوٹل پیداوار ہوئی ہے اس پر عشر یا نصف عشر جو بھی بنتا ہوگا وہ نکالیں گے.
خود بخود اگ گئی گھاس، تو نفع تو اس سے بھی حاصل تو ہوا کہ یہ بکے گا، بک جاتا ہے چارہ، تو یہ اس پر عشر نہیں ہے. جو چیزیں ایسی ہوں کہ ان کی پیداوار سے زمین کے منافع حاصل کرنا مقصود نہ ہو، نفع اٹھانا، زمین کے ذریعے ملنے والا نفع اٹھانا مقصود نہ ہو، ان میں عشر نہیں. جیسے ایندھن جلانے کی چیزیں، لکڑیاں وغیرہ، گھاس پھوس، ایندھن، گھاس، نرکل وغیرہ، اور اگر نرکل، گھاس، جاؤ وغیرہ سے زمین کے منافع حاصل کرنا مقصود ہو اور زمین ان کے لیے خالی چھوڑ دی، تو ان میں بھی عشر واجب ہو جائے گا. گھاس اگائی خود نے، زمین ایسی چھوڑی خالی کہ اس پہ گھاس اگے اور بیچیں گے اس کو، تو اب اس پر عشر واجب ہوگا. بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 917 مکتبۃ المدینہ کراچی.
کس پر عشر ہوگا اور کس پر نصف عشر ہوگا، اس کی آپ وضاحت فرمائیں. جو فصل بارش کے پانی سے، یعنی جس پر خرچہ وغیرہ نہیں ہوتا، جس پانی پر اس سے جو فصل اگائی جاتی ہے اس پر عشر ہوتا ہے، اور جو فصل جو ہے ایسے پانی سے اگائی گئی ہے جس پر خرچہ ہوتا ہے جیسے ٹیوب ویل سے یا جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ ڈیزل پٹرول وغیرہ ہیٹر وغیرہ ہوتا ہے تو ایسی جو فصل اگائی گئی ہے تو اس پر نصف عشر ہوگا.
نصف عشر, واٹ از نصف عشر؟
دسواں اور بیسواں. عشر کا مطلب ہے دسواں اور نصف عشر کا مطلب ہے بیسواں.
اللہ پاک کرم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے سے سوال ہے کہ جیسے کوئی آدمی ہے کہ اور اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو بے وقوفی والا کام ہے یا جو نہیں کرنا چاہیے, اس کے بارے میں کہنا یار اس کے تو قریب سے بھی عقل ہو کے نہیں گزری ہوئی, کیا کہتے ہیں؟ یہ کہہ لیا جائے, نہ کہا جائے, کیا کیا جائے؟
دوبارہ ذرا سوال.
کوئی آدمی ہے بے وقوفی والا کام کر رہا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے.
کام بے وقوفی والا؟
جی بے وقوفی والا کام, کم عقلی والا کام کر رہا ہے,
بے وقوفانہ کام,
بے وقوفانہ کام کر رہا ہے, تو اس کے بارے میں کہنا یار اس کے تو قریب سے بھی عقل نہیں گزری یا اس کو تو عقل کی ہوا بھی نہیں لگی, تو کہہ لیا جائے, نہ کہا جائے, کیا کیا جائے؟
اس کو تو عقل کی ہوا بھی نہیں لگی, یوں مطلب؟
جی
محاورتن کہتے ہیں لیکن ذرا دل آزاری ہوگی اگر کسی کو کہا جائے گا کہ یا اس کو پتا چلے گا کہ یہ کہا ہے تو یہ دل تو دکھے گا اس کا. اب اگر واقعی وہ ہے ہی بے وقوف تب بھی اس کو پیچھے جس طرح کہیں گے تو غیبت تو کہلائے گی نا کہ اس میں خامی ہے, عیب ہے, اس کا پیچھے سے بیان ہوا تو یہ غیبت. اور اگر ایسا نہیں ہے, کبھی بیچارے نے بھول کر لی ہے تو اب اس کو بالکل بے وقوف بنا دیا ہے تو اب پھر تہمت کی بھی صورت بن سکتی ہے جو غیبت سے زیادہ سخت گناہ ہے.
ایک اور سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ اہل بیت سے مراد کون کون سے لوگ ہیں؟ کیا صرف حضرت فاطمہ الزہرا, جناب علی المرتضیٰ, جناب امام حسن مجتبیٰ, جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم صرف یہی اہل بیت میں شامل ہیں یا کچھ اور افراد بھی ہیں اس میں؟
یہ تو بے شک اہل بیت میں شامل ہیں, اس کے علاوہ بھی ہیں جیسے ازواج مطہرات. اچھا, خزان العرفان میں ہے کہ اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی پاک بیبیاں اور حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا اور علی مرتضیٰ اور حسنین کریمین یعنی امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہم سب داخل ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی
محمد. ایک اور سوال ہے اور کچھ اس طرح سے ہے کہ گھر میں روزانہ دودھ جو ہے وہ گر ہی جاتا ہے, تو کیا اگر گھر میں روزانہ دودھ گر رہا ہے یعنی ضائع ہو رہا ہے, ابل گیا ہے, اس میں گر گیا ہے, چولہے پہ گر گیا ہے یا ویسے بچے نے جو ہے وہ گلاس میں لیا ہے تو وہ گر گیا ہے, تو کیا اس طرح دودھ کے گرنے سے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے؟
اب گر جاتا ہے تو اتفاق ہوتا ہوگا کہ بے احتیاطی کی وجہ سے وہ چولہا میں رکھ کر غفلت برتی تو ابل جائے گا. ویسے بغیر ابالے ویسے رکھا ہے اور ایسی جگہ رکھا ہے کہ احتیاط نہیں کی تو بلی آ کر اپنا حساب کتاب کر لے گی. کچھ بچے چھوٹے ہیں, اس کو بڑا سا دودھ کا تھیلا پکڑا دیا, وہ سمجھتے ہیں کہ کمزور ہے, سنبھال نہیں سکتا, اس کے ہاتھ سے گر گیا. تو یہ سب اپنی کوتاہیوں سے ہے. تو ان مانو کر تو بے برکتی ہے کہ یہ آپ کا کچھ حصہ گیا نا برکت کا, ضائع ہوا. تامیہ کے مطلقاً دودھ کسی کا اس طرح گر جاتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے, اس کے لیے بے برکتی کا تو کچھ میں نے تو پڑھا نہیں ہے, اللہ بہتر جانے.
گرم دودھ کا گرنا یہ بعض اوقات بچوں کے لیے ہلاکت کا سبب بھی بن جاتا ہے, بلکہ میں نے ہاسپٹل میں ایسے بچوں کی عیادت کی ہے کہ جو بچہ 40% جو ہے وہ جل گیا ہے, 40% بچہ جل گیا ہے, اور یہ جو 40% بچہ جل جائے اس کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور اس حوالے سے بھی کچھ جو ہے وہ آپ ارشاد فرما دیں. دودھ کا ایک یہ بات بھی سننے کو ملی ہے کہ بعض وقت ہوتا ہے کہ گیس کی لائٹ خود بخود تیز بھی ہو جاتی ہے, یہ معاملہ بھی ہو ہی جاتا ہے. بہرحال یہ جو بے احتیاطی ہے, گرم دودھ ہے اور وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں بچہ ہاتھ مار لیتا ہے، بعض بچے واکر چلاتے ہیں، چھوٹے بچے ہی ہوتے ہیں، پتہ ہے کہ یہ یہاں جب پہنچ جائے گا، یا کچھ بچوں کے بارے میں والدین کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ کچن میں چلا جائے گا، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی چیز کو جو ہے وہ یہ ہل جل بھی کر ہی دے گا، تو ایسی صورتحال کے اندر کیا احتیاط جو ہے وہ کرنی چاہیے؟
آپ نے ماشاءاللہ احتیاط نے بتا بھی دی، صحیح آپ نے بتایا کہ اس طرح ایسی جگہ پر گرما گرم دودھ نہیں ہونا چاہیے جہاں بچے کی اپروچ آسان ہو، کہ وہ بچہ ہے، وہ مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح گرنے کا سبب بنے، دودھ اس کے بدن پر گرے اور یہ بیچارہ تکلیف میں آ جائے، تو احتیاط تو کرنی چاہیے، ہر چیز میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں سوئچ بھی بعض وقت نیچے ہوتے ہیں، وہ بجلی کا ہے نظام، اس پہ بچے انگلیاں ڈالتے ہیں، کبھی تنکے ڈالتے ہیں تو وہ گیلا تنکا ہوگا پانی کا تو اس سے چپک سکتا ہے، بارش کے دنوں میں بھی کرنٹ بعض اوقات پھیل جاتا ہے اور بڑا بچہ اس طرح چپکتے ہیں، یا بجلی کا جھٹکا لگتا ہے تو گرتے ہیں، کوئی زخمی ہوتا ہے، بعض اوقات اموات بھی ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھک کر نہ رکھنا، یہ بھی ہلاکت کا سبب ہوتا ہے۔ ایک بار کوئی خاتون آئی تھی ہمارے گھر، میری بڑی بہن حیات تھی، انہوں نے مجھے بتایا تھا اس طرح کا واقعہ کہ یہ حج پر میاں بیوی گئے تھے، چار بچیاں تھیں ان کی، اور یہ کسی کے گھر مطلب ان کو رکھوا کر گئی تھی، جاننے والوں کے گھر یا عزیزوں کے گھر، تو یہ ان کو حج کیے بغیر واپس آنا پڑ گیا، ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ وہ بچیوں نے دودھ پیا اور چاروں بچیاں وہ دودھ پی کر فوت ہو گئی، تو وہ دودھ میں اصل ایک چھپکلی گر کے بھر کے پھٹ گئی تھی، غالباً قصہ یہ تھا، تو یوں مطلب اس کا زہر، کہتے ہیں چھپکلی اگر پانی میں گر کر پھٹ کر مر جائے تو 100 آدمی کو بھی مار سکتا ہے، اس کا زہر اتنا خطرناک ہوتا ہے، مرنے کے بعد پھٹ جائے تو اب اس کا زہر خطرناک ہوتا ہے، تو یوں مطلب یہ کہ بےتیاتیاں دودھ کھلا چھوڑ دینا، سالن کھلا چھوڑ دینا، تو ویسے حدیث پاک میں بھی ہے کہ اپنے برتن کو رات کے وقت ڈھک کر رکھو، اگر کوئی مطلب ڈھکن نہیں ہے تو تنکا لے کر، اسٹیک لے کر بسم اللہ پڑھ کے وہی اس کے منہ پہ رکھ دو، کیونکہ رات سال میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ بلائیں اترتی ہیں اور جو برتن کھلا ہوتا اس میں اتر جاتی ہیں،
چاہے دودھ ہو، سالن ہو، پانی ہو، جو بھی ہو، اسی طرح پانی کی بالٹی بھی، اس میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ بچے ڈوب کے مر،
بےچارے واقعی بعض وقت ڈوب جاتے ہیں بچے، بالٹی ہے، ٹب ہے۔
شکری، بارش کا موسم ہے اور مختلف ملک کے حصوں میں بارشیں ہو بھی رہی ہیں، لوگوں کے گھروں میں بجلی کا جو نظام ہوتا ہے، بالخصوص جہاں پر پانی کی موٹریں ہوتی ہیں، ایک یا دو موٹریں ہوتی ہیں، وہاں پر جو بجلی کا بورڈ ہوتا ہے یا موٹر چلانے کا جو سوئچ ہوتا ہے وہ بس آخری دموں پر ہی ہوتا ہے، اور ایسی صورتحال کے اندر بارش کے موسم میں بچے کو بھیجنا کہ جاؤ جا کے جو ہے وہ موٹر چلا کر آؤ، یا بچہ آ رہا ہے یا وہ خود ہی وہ اس نے آن کر دیا بھی موٹر پانی بھرنا ہے، تو اس پہ بھی واقعات جو ہے یہ ہو جاتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ کچھ جو ہے وہ ارشاد فرمائیں، وائرنگ کے حوالے سے بھی
اچھی بات کی کہ موٹر چلانے کے لیے بچوں کو بھیجنے کے بجائے بڑے بھی احتیاط کریں، بڑے بھی تو بے احتیاطیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی تو بیچارے بعض اوقات لپیٹ میں آتے ہیں، تو اللہ پاک حفاظت کرے جتنا ہو سکے، ایسے موقع پر آدمی گھر سے بلا ضرورت نکلے ہی نا، یا پانی کھڑے ہوتے ہیں نا، اس میں بعض اوقات گٹریں کھلی ہوتی ہیں، اس میں بھی گر سکتا ہے، یا گڑا ہے اس میں پاؤں پڑا، پاؤں ٹوٹ گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مطلب خطرہ ہی خطرہ ہوتا ہے، بارش جو ہمارے یہاں شہروں میں ہوتی ہے تو اس میں نیچان جو ہوتی ہے اس میں پانی کھڑا ہوتا ہے شدید بارشوں میں، اور پھر وہ کہ لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں اس سے، لیکن بعضوں کی بیچاروں کی موت اسی میں لکھی ہوتی ہے، احتیاط، وہ محتاط آدمی ہمیشہ سکھی رہتا ہے، چیتنا نر سدا سکھی۔
امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جیسا کہ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت اطہار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اور ان کی جو شہزادے ہیں وہ اہل بیت اطہار کے اندر شامل ہیں. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر اولاد ہیں, بیٹے اور بیٹیاں ہیں, تو کیا وہ بھی اہل بیت اطہار کے اندر شامل ہوں گے؟
یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بیٹے, شہزادے, شہزادیاں یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. اگرچہ وفات ان کی ہو گئی تھی لیکن اہل بیت میں تو ہے نا. اہل بیت کا لفظی معنی ہے گھر کے لوگ, گھر والے. اب ہمارے ہاں بیوی کو گھر والوں بولتے ہیں, تو یہ اہل بیت سے مراد گھر والے, گھر کے جو افراد ہیں خاندان کے. چچا بھی تو شامل ہے, چچا جان, چچا عباس
جی, اس میں
عبداللہ بن جی عباس رضی اللہ عنہ.
اس میں مختلف ائمہ کے اقوال ہیں کہ اہل بیت اطہار سے مراد کون ہیں. تو ایک قول تو یہی ہے کہ جن جن پر زکوٰۃ لینا حرام ہے وہ پانچ افراد ہیں بنو ہاشم میں سے, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حارث بن عبد المطلب, اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت جعفر اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان پر اور ان کی جو اولاد ہے, چونکہ ان کے اوپر زکوٰۃ لینا یہ حرام ہے, تو اس لیے ایک قول کے مطابق یہ تمام کے تمام اہل بیت کے اندر آتے ہیں. اور ایک قول یہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں ازواج مطہرات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد شامل ہیں, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعزاز کے طور پر, عزت تکریم کے طور پر, مرتبے کی بلندی کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرمایا. باقی اس کے علاوہ بطور عزت کے, تعظیم کے اور اہمیت کے پیش نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارے اہل بیت سے ہیں. اس طرح اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے بھی یہ اقوال مروی ہیں, لیکن جو مشہور و معروف ہے اور جس کو اہل بیت کہا جاتا ہے وہ وہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا.
فیس بک کے ذریعے سوال آیا ہے, محمد افضل بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ رکوع اور سجدے میں ایک بار تسبیح پڑھنے کی عادت بنانا کیسا ہے؟
بکر تنزیح, ایک بار رکوع, ایک بار رکوع اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم جو پڑھا جاتا ہے تین بار کم از کم ہو, ایک بار سے نماز ہو جائے گی. مگر مکروہ تنزیہ نے کہ اچھی بات نہیں ہے, مناسب نہیں ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اب اگر کسی نے عادت بنا لی تو یہ تو اور بھی نامناسب ہے, ظاہر ہے کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک عظیم ثواب سے محرومی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک سوال یہ آیا ہے کہ اہل بیت کی گستاخی کرنے والے کا انجام کیسا ہوتا ہے؟
سر اہل بیت کی گستاخی کرنے والا تو بڑا بدنصیب ہے, اور یزیدیوں کا انجام بہت خوفناک ہوا تھا کہ انہوں نے گستاخیاں جو کی تھی اور مظالم ڈھائے تھے اس کے, تو ایک ایک کو چن چن کر پھر وہ سزائیں دے دے کر وہ مارا گیا تھا. ٹھیک 6 سال کے بعد ابن زیاد جو تھا یہ گورنر تھا, وہ اس میں پیش تھا کربلا کے اس واقعے میں. تو اس نے مطلب یہ بہت کچھ ظلم کروائے تھے, تو اس بدبخت کا صرف 6 سال یہ رہا. اور عاشورے کا دن, 6 سال کے بعد عاشورے کا دن محرم کی 10 تاریخ, ان شہادت حسین کے بعد صرف 6 سال کے بعد یہ وہی 10 تاریخ عاشورے کا دن اور نہر فرات کے کنارہ یہاں یہ مارا گیا. اس پر کوئی یعنی کہ افسوس کرنے والا نہیں, اس پر کوئی رونے والا نہیں, اس کا کوئی غم کرنے والا نہیں تھا.
مارا بھی ذلت کے ساتھ ہے,
اور ذلت کے ساتھ مارا گیا. یہ مطلب عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں.
الحمدللہ رب العالمین, ملز عشر کے تحت زمیندار 20 سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں. تقریباً 72 سے اسلامی بھائی آئے ہیں جن میں ذمہ داران بھی ہیں اور کثیر تعداد زمینداروں کی بھی ہے, جن کی مجموعی طور پر اگر کہیں تو 1000 ایکڑ زمینیں بھی ہیں. امیر سنت کی خدمت معرض ہے کہ عشر اگر ہم نے جو حساب لگایا ہے کہ اگر واقعی پاکستان بھر میں زمیندار اپنا مکمل عشر ادا کریں اور مستحقین تک پہنچائیں تو شاید پاکستان میں غربت کا خاتمہ ہو جائے.
سبحان اللہ.
تو اب یہ ارشاد فرمائے کہ جو اس وقت سینکڑوں زمیندار بلا مبالغہ موجود ہیں, تو یہ اس معاملے میں کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے؟ اپنے زمیندار دیگر جو ان کے علاقوں میں ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے نیکی کی دعوت دیں اور خود اپنا عشر نکالنے کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول ہو جائیں، ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں یہ کس طرح شامل ہو سکتے ہیں؟ رہنمائی فرمائیں.
ماشاءاللہ، ظاہر ہے کہ جو زمینی پیداوار ہے نفع کے لیے جو زمین سے اگایا گیا تو اس پر عشر تو واجب ہوتا ہے. اگر بارش کے ذریعے اگر وہ زمین کی پیداوار ہوئی، سیرابی ہوئی، تو وہ دسواں حصہ جس کو عشر کہتے ہیں، اور اگر اپنے خرچے ٹیوب ویل لگایا اپنے پانی سے اس کی آبیاری کی تو اس طرح مطلب ہے کہ اس کے مطلب آدھا عشر، تو بیسواں حصہ. یہ ان پر فرض ہوگا، یہ جس طرح زکوٰۃ مال پر فرض ہوتی ہے نا، تو یہ عشر بھی اسی طرح فرض ہوتا ہے. اور جو زکوٰۃ نہ دینے پر جو وعیدیں جو سزائیں ہیں وہ عشر نہ دینے پر بھی وہی بیان کی جاتی ہیں کہ یہ سزائیں ان کے لیے. جیسے کہ مال جو ہے یہ زکوٰۃ نہیں دی تو یہ گنجے سانپ کی صورت میں قیامت کے دن آئے گا، اور جس نے زکوٰۃ نہیں دی تو ضمناً یہ کہ عشر نہیں دیا تو اس کے بادشاہ پکڑ کے، اس کو ماچھ بولتے ہیں، یہ پکڑ کے مطلب وہ کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، اور اس طرح وہ سزا دے گا. اور بھی کئی صورتیں حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں کہ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی گئی تو وہ پتھر کی طرح، اس کو مطلب پتھر کی طرح بنیں گے اور ان کو آگ میں تپایا جائے گا، انگارے ہو جائیں گے وہ، اور بدن پر رکھے جائیں گے، ایک پتھر دوسرے پر نہیں رکھیں گے، ایک ایک پتھر کھال پہ رکھا جائے گا تاکہ گرمی زیادہ پہنچے. اس طرح مطلب یہ کہ جو بندہ مت تکلیف اٹھائے گا. تو جو زکوٰۃ نہیں دے، اور بھی عذاب اس کے شدید ہیں، تو زکوٰۃ دینی جس طرح فرض ہے تو عشر بھی اپنے شرائط کے مطابق دینا یہ فرض ہے. تو اس لیے وہ جو بھی دے گا یہ کسی پر احسان نہیں کرے گا، یہ اپنی ذات پر احسان کرے گا، ورنہ آخرت میں پکڑ ہے. اور پھر یہ کہ زکوٰۃ دینے سے یا عشر دینے سے اس کے مال کی حفاظت ہوگی، اپنا مطلب فائدہ ہے اور ایک فرض ادا کرے گا اللہ کی رضا کے لیے تو اس کو ثواب ملے گا، جنت کی نعمتیں ملیں گی. بہت فوائد ہیں دینے میں، اور نہ دینے میں بہت نقصانات. تو اس لیے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، جس پر عشر فرض ہے وہ عشر ادا کرے، اس میں بالکل ایک پائی بھی کم نہ کرے، زیادہ بھلے جائے کم نہ جائے، اس کی خاص احتیاط کرنی ہے. اور اگر واقعی اگر سارے زکوٰۃ دینے والے عشر دینے والے دیانتداری کے ساتھ زکوٰۃ عشر ادا کریں اور مستحقین تک پہنچے، حقداروں کو پہنچے نا، تو یہ کہ ہمارے یہاں سے شاید غربت ہمارے ملک سے ختم ہو جائے، اگر اس ملک کی بات کرتے ہیں. اور دنیا بھر میں مسلمان ہیں، جہاں جائیں یہ دیں گے، حقداروں کو تو وہاں خوشحالی تو آئے گی، نہیں دیتے، ایک تعداد ہے نہیں دیتے، یا دیتے ہیں تو ان کو کہاں دینی چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے، ان کو سمجھ نہیں آتی. تو ان کا بہت ساری زکاتیں عشر جو ہے یہ بیچاروں کا آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہت احتیاط سے یہ کام کرنا ہے. جب ہم کاروبار میں احتیاط کرتے ہیں، آپ بیج خریدتے ہوں گے تو احتیاط کرتے ہوں گے کہ بیج طاقتور ہے کہ نہیں، اس میں کچرا کتنا ملا ہوا ہے، سڑے ہوئے بیج تو نہیں ہے. تو یہ نا عمدہ بیج، آپ سمجھتے ہیں عمدہ بیج ہوگا تو فصل عمدہ ہوگی نا، اچھی فصل ہوگی، اچھے بیج ہوں گے. تو اسی طرح ہم اچھی جگہ اچھے انداز میں زکوٰۃ عشر دیں گے تو اس کے نتائج اچھے ہوں گے. تو اس کے لیے جو بھی کریں دیکھ بھال کر کریں. اور دعوت اسلامی آپ کی اپنی سنت و بری تحریک ہے، اسلامی بھائی آپ کے پاس حاضر بھی ہوتے ہیں اور آپ کو ترغیب بھی دلاتے ہیں، سمجھاتے بھی. ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ تعاون کرنا بھی آپ کا اپنی ذات کے ساتھ تعاون کرنا ہے. ایک دین کا کام الحمدللہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ کتنا ہو رہا ہے، کتنے جامعات المدینہ، مدارس المدینہ وغیرہ چل رہے ہیں، علماء پروڈکشن ہو رہا ہے، کتنے حافظ بن گئے، شاید لاکھ یا اس سے زیادہ تو حافظ بن گئے ہمارے. تو اس طرح مطلب گے دین کا کام دنیا بھر میں اللہ کی رحمت سے ہو رہا ہے. مزید ابھی بہت کام کی ضرورت ہے. آپ بیان بھی کریں، اللہ توفیق دے آپ کو اتنی صلاحیت ہو، سنتوں پر عمل کریں، دوسروں کو نماز کی دعوت دیں، نیکی کی دعوت دیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، آپ کے بعد چھٹیوں کے دن بھی آتے ہیں جو کسان وغیرہ ہوتے ہیں، زمیندار کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، اس کے پاس ٹائم کافی ہوتا ہے، کسان کے پاس بھی اس طرح کے مواقع آتے ہوں گے، بلکہ باری باری کسانوں کو بھی، زمینداروں کو چاہیے کہ وہ مدنی قافلوں کا مسافر بنائیں تاکہ نماز پڑھیں، دیانت دار بنیں گے تو آپ کے مال کی بھی حفاظت کریں گے، ورنہ آپ کو بھی تو کسانوں سے شکایت ہوتی ہوگی کہ یہ یوں کر لاتے ہیں، خرد برد کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، تو یہ یوں آپ کو نفع ہوگا کہ ان کے اندر اگر خدا نہ خواستہ کوئی بری عادت ہے تو وہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی برکت سے بری عادتیں نکلیں گی، ان کی اچھی عادتیں آئیں گی ان میں انشاءاللہ الکریم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
شگیری مجلس عشر کے اسلام بھائی ماشاءاللہ یہ جاتے ہیں اور جا کر کے ہاریوں کو، زمینداروں کو توڑے وغیرہ، گٹو وغیرہ یہ بھی دیتے ہیں کہ آپ اپنا عشر جو بھی ہے اس میں کر لیں. ایک دیہات کے ساتھ تعلق ہونے کے ناطے جو مجھے ایک بات آسان لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جب فصل سمیٹی جا رہی ہے اسی وقت اگر یہ فصل کو گھر پہ لانے سے پہلے ہی یہ عشر جو ہے وہ نکال کے الگ کر کے اطلاع دے کے یوں نکال لیں گے تو یہ آسان ہوتا ہے، لیکن اور جب فصل سمیٹ کر گھر آ جاتی ہے، گندم ہے یا چاول ہے، یہ دانے جب جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، پنجابی میں پڑولا لے کے کہتے ہیں، اس کے اندر جب چلے جائیں گے تو پھر اس میں سے نکلنا یہ ایک مسئلہ ہو جاتا ہے. آپ سجیسٹ کریں گے کہ یہ فصل جب سمیٹ لی ہے تو گھر لے جانے سے پہلے جو اس کا حق بنتا ہے، واجبی حق ہے، یہ اس کو وہیں پر ادا کر دیا جائے.
سبحان اللہ ماشاءاللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، انوائرمنٹل چینج ہے، بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں، پچھلے دنوں دریائے راوی میں اور ستلج میں سیلاب بھی آیا، عاشقان رسول جو اطراف سے آئے ہوئے ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں، انہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ان کے علاقے میں بھی سیلاب آیا ہے، ضلع قصور ہے، ضلع ناروال ہے، شکرڑ کے اطراف کے علاقوں میں، تو آپ ان کے لیے دعا بھی کر دیں جو ان کے نقصانات ہو، اللہ اس پر بھی ان کو صبر دے اور اللہ تعالیٰ آئندہ بھی عافیت والا خیر والا معاملہ فرمائے.
آمین آمین. اللہم یا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تیرے محبوب کی دکھیاری امت پر رحمت کی نظر فرما، خصوصاً ہمارے پنجاب میں جہاں جہاں سیلاب آئے ہیں، اے اللہ پاک سیلاب کی تباہی سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ پاک یہ سیلاب نہ آئے، آیا ہے تو ایسی جگہ بہ جائے کہ جہاں ہمارے مال مویشی اور ہمارے بھائیوں کی بہنوں کی حفاظت ہو، گھروں کی حفاظت ہو، الہ العالمین سب پر رحمت کی نظر فرما، گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ پاک ہم پر دونوں جہاں میں فضل و کرم رکھ. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی.
سبحان اللہ.
لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم،
الحلیم الکریم
سبحان اللہ،
سبحان اللہ
رب السماوات،
رب السماوات
السبع،
السبع
ورب العرش العظيم،
ورب العرش العظيم
لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله
الحليم الكريم،
الحليم الكريم
سبحان الله،
سبحان الله
رب السماوات،
رب السماوات
السبع،
السبع
ورب العرش العظيم،
ورب العرش العظيم
لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله
الحليم الكريم،
الحليم الكريم
سبحان الله،
سبحان الله
رب السماوات،
رب السماوات
السبع،
السبع
ورب العرش العظيم،
ورب العرش العظيم
دون الحبيب
صلى الله على محمد.
حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لوگ خیر یعنی بھلائے پر مہر لگا دی جائے گی۔
سبحانک اللہم،
سبحانک اللہم، پڑھ 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 ایک بار پڑھ،
وبحمدک،
وبحمدک،
لا الہ الا انت،
لا الہ الا انت،
استغفرک،
استغفرک،
واتوب الیک،
واتوب الیک،
سبحانک اللہم،
سبحانک اللہم،
وبحمدک،
وبحمدک،
لا الہ الا انت،
لا الہ الا انت،
استغفرک،
استغفرک،
واتوب الیک،
واتوب الیک،
سبحانک اللہم،
سبحانک اللہم،
وبحمدک،
وبحمدک،
لا الہ الا انت،
لا الہ الا انت،
استغفرک،
استغفرک،
واتوب الیک،
واتوب الیک،
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ روزانہ ہی ہم مدنی مذاکرے میں محرم شریف میں جو روزے رکھنے کی نیتیں ہیں ان کے حوالے سے کارکردگی سنتے ہیں، آئیے آج کی کارکردگی دیکھتے ہیں۔
ماہ محرم شریف 1445 میں نفلی روزے رکھنے والوں کی نیتیں، 10 روزے رکھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 6453، 6453، اسلامی بہنوں کی تعداد 6838، 6838، 5 روزے رکھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 8453، 8453، اسلامی بہنوں کی تعداد 20210، 20210، 2 روزے رکھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 26648، 26648، اسلامی بہنوں کی تعداد 47615، 47615، کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 41554، 41554، اسلامی بہنوں کی تعداد 74663، 74663، ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کے روزے رکھنے کی نیتیں 116217، 1,16,217۔ 20 جولائی 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، کیا بچے کو نیکی کرنے پر ثواب ملتا ہے؟ جواب، جی ثواب ملتا ہے۔ سوال نمبر 2، روٹی الٹے ہاتھ میں پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے توڑنا کس چیز کو دور کرتا ہے؟ جواب، تکبر کو۔ سوال نمبر 3، قبر پر کس وقت پانی ڈالنا سنت ہے؟ جواب، میت کو دفن کرنے کے بعد۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت اقبال اتاریہ پاک پتن شریف، بنت راشد اتاریہ میرپور خاص، بنت اجمل اتاریہ لاہور، اشرف اتاری ٹنڈو آدم، برکت علی شہداد کوٹ، علی رضا بن محمد اعظم منچن آباد، محمد زبیر بن غلام قادر چشتیاں شریف۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام اشرف اتاری ٹنڈو آدم، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔
ناظرین سے روزانہ ہی مدنی مذاکرے میں سوالات کیے جاتے ہیں جن کے جوابات ایس ایم ایس کے ذریعے دینے ہوتے ہیں۔ آج کے سوالات جو ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کنیت بتائیے۔ سوال نمبر 2، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ سوال نمبر 3، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا اصل نام بتائیے۔ تو ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس نمبر جو ہے ہمارا اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں 03411255554 پر ایس ایم ایس کے ذریعے کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے پہلے دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے نام اور نمبر کی جگہ محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیے۔
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں،
ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔